الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث پچھلے درس کا اعادہ آپ سن چکے ہیں کن چیزوں کو ہم نے پچھلے درس میں سیکھا اس کے بعد آگے مستقبل میں ایک دوسرا کورس بھی ہمارا ہوگا وہ کورس کیسا ہوگا اب ہم پوری نماز دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا عمل ہم کرتے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے اس کے بعد جو کورس ہوگا اس میں ہم ایک ایک حصے کے بارے میں ایک کورس کریں گے یعنی جیسے آپ کے پاس اب نماز کی کتاب ہے جو کورس بک آپ کے سامنے ہے وہ ایک عنوان پر ہوگا نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے پھر اس میں سب کی دلیلیں پھر اس میں واقعی ہمارا موقف کیا ہے اس پر اعتراض کیا ہے اس کا جواب کیا ہے دوسروں کی دلیلیں کیا ہیں اس میں کیا پرابلم ہے راوی سند معنی حکمت سب چیز اس میں آئے گی اسی طرح سے رفع الیدین پورا ایک کورس ہمارا ہوگا رفع الیدین اس میں رفع الیدین کتنے ہیں کب کب کرنا چاہیے اس کی کیا دلیل ہے اس پہ کیا اعتراضات ہیں روایات کون سی ہیں کتنی حدیثیں رفع الیدین کی آئیں یا ہم ساری رفع الیدین کی حدیث لے سکتے ہیں نہیں ہم کو بس کچھ لوگ یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس دو ہی حدیثیں جیسے ہم نے اس کتاب میں رفع الیدین کی کتنی حدیثیں ہیں ایک تو ہوئی ایک باقی ہے ایک حدیث پچھلے درس میں ہم نے دیکھی اور ایک حدیث آج دیکھیں گے تو کوئی آدمی اس کو دیکھ کے بول سکتا ہے آپ کے سامنے اعتراض ہی کر سکتا ہے دو ہی حدیثیں رفع الیدین کی تو آپ کیا کہیں گے اس سے کون جواب دے گا اس کا اگر ایسا کوئی کہتا ہے دو ہی اور وہ آپ کو کنفیوز کرے یا آپ سے مطالبہ کرے بتاؤ کیوں دو ہی حدیث دو حدیث پہ کر رہے ہیں عمل تو آپ کیا جواب دیں گے آپ بولیں گے دو ایک بھی بس ہو گئی یعنی ہم کو دو نبی آئیں گے تو ہم لوگ مانیں گے اللہ کو آخرت کو جنت کو جہنم کو کتنے نبی سے مانتے ہیں ہم لوگ اور اس ایک نبی کی کتنی باتوں سے مانتے ہیں بس ہو گیا ہم کو اس کے لیے ہم کو زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہم کو کافی ہے یہ تو دو ہیں تو یہ زیادہ ہیں ہم کو تو ایک بھی بس ہے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو گنتی کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ بولتے ہیں تین ایسا ماننے والے دو ایسا ماننے والے تو چلو تین کے پیچھے جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو علم چونکہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے ان کو چیزوں کا وزن معلوم نہیں ہوتا ہے لہٰذا وہ گنتی کے حساب سے اچھا برا طے کرتے ہیں کھوکھلی چیزیں چاہے 50 ہوں اور بھاری بھرکم چیز کیا ہو ایک ہو تو وہ چیز بھاری ہے کہ وہ ساری کھوکھلے خالی ڈبے بھاری ہیں تو جو دلیل کمزور ہے قابل اعتماد نہیں ہے ضعیف ہے تو دو چار وہ بتا دے اور صرف ایک صحیح بتا دے تو یہاں پر گنتی کے حساب سے طے کیا جائے گا نہیں چار ایک دم پیشنٹ بیمار جو کھڑے بھی نہیں ہو سکتے اور ایک پہلوان خالی ہے آپ کس کو چنو گے فوج کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے آپ کس کو چنو گے وہ خود ٹھہر نہیں پا رہا کوئی دیوار کو جا کے ٹھہر رہا کوئی رسی کو لٹک کے ٹھہر رہا کیا بھائی کیا کام ہے بتاؤ صاحب تو چار ایسے بیمار اور ایک آدمی ہے جو ہٹا کٹا ہے مضبوط ہے اکیلا ہے بس آدمی کس کو اپنی حفاظت کے لیے چنے گا کس پہ ڈیپینڈ رہے گا جو ایک ہے یہ نہیں دیکھے گا یہ تو چار ہے یہ چار ان کو چار کو مجھ کو سنبھالنا پڑے گا آدمی کہے گا آزو بازو کھڑے بھی ہوں گے تو مجھ پہ ٹیک لا کے ٹھہریں گے بجائے حفاظت کرنے کے مجھ کو ان کو سنبھالنا پڑے گا ناک میں دم لائیں گے تو کمزور دلیل اگر زیادہ ہے گنتی کے اعتبار سے اس میں مضبوطی صحیح دلیل کے مقابلے میں پیدا نہیں ہوتی ہے. اسی لیے صحیح کے مقابلے میں اگر شاذ روایت ہے اور ایک سے زیادہ ہے فائدہ نہیں ہوگا, صحیح روایت صحیح روایت ہے. لہذا یہ ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو حدیثوں کی گنتی کا شوق ہوتا ہے, گنتی سے کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے. صحیح روایت ایک بھی ہو کافی ہے, لیکن ضعیف روایتیں مردود روایتیں آدمی پیش کرتا چلا جائے اس سے کچھ ثابت ہوتا نہیں. اس کے قواعد جو ہم حدیث کے اصولوں میں دیکھ چکے ہیں کہ کون سے قواعد ہیں حدیث کی تقویت کے اور کیا ہے, وہ تفصیل ہم آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس میں ہم کیا کرنا ہے کی دلیل دیکھیں گے, لوگ کیا کرتے ہیں کی دلیل ہم. اب کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے جیسے مالکیہ میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں, تو ہم اس پر یہاں بحث کریں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کرنا شروع کر دیں اگر ایسا تو ہم لوگ قیام ہی میں کئی مہینے گزار لیں گے, کیونکہ ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں جیسے ہاتھ اٹھانے کے بعد میں. تو صرف ہاتھ اٹھانے کے بارے میں ہم اگر بحث شروع کر دیں اور فلاں کا قول یہ ہے فلاں کا قول یہ ہے ہاتھ کندھوں تک اٹھانا چاہیے کیسے اٹھانا چاہیے کیا تفصیل ایک دم باریکی میں جائیں اگر, تو ہمارا کورس جلدی مکمل نہیں ہوگا, ہماری نماز جلدی مکمل نہیں ہوگی. لہذا اس کورس میں ہمارا مقصود یاد رکھیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسا تھا ارے یہ حدیث اس میں میں کتاب میں پڑھا تھا یہ حدیث اس میں نہیں ہے, تو واقعی نہیں ہے اس میں نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پوری کتاب نہیں ہے. امام البخاری کی صرف رفع الیدین کے بارے میں کتاب ہے, تو کیا آپ پوری کتاب اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر کیا کریں گے, ہر مسئلے کے لیے ایک دلیل بھی مل جائے تو ہمارے لیے کافی ہے. ضروری نہیں کہ اتنی ہی دلیل اس کی ہو. کوئی آدمی کتاب دیکھے گا بس تمہاری اتنی دلیل ہے, ہمارے پاس دیکھو اتنی بڑی ہمارے عالم صاحب نے لکھی ہے اور اس کی اور ایک جلد ہے, تو کون کیا کتنا لکھ رہا ہے وہ کوئی مضبوطی نہیں ہوتی اس میں. یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بات سے ایک حدیث سے بھی مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. مزید اور دلائل مختلف کتابوں میں موجود ہیں. تو پچھلے درس میں ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھی تھی, یاد ہے؟ یہاں تک ہم پہنچے تھے صفحہ نمبر 9 یا آگے گئے تھے؟ وہیں پہ رکے تھے نا. کیا روایت ہے؟ پوری روایت بتانے کی ضرورت نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاۃ, نماز میں آپ تکبیر شروع کرتے, فرفع یدیہ حین یکبر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے جب آپ نے تکبیر کہی, حتی یجعلہما حذو منکبیہ, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہاں تک ہم لوگ یہ حدیث ہماری ہو گئی یا باقی ہے؟ ہو گئی نہیں ہوئی؟ اس سے پہلے کی حدیث دیکھیں ہم لوگ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نافع کی روایت دیکھے ہیں, ان کا اپنا عمل یہاں تک ہوا ہے. ہاں وہی آگے سے یہیں سے شروع کرنا ہے. رفع الیدین میں ہاتھ ہم اٹھائیں گے تو کندھوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں, کندھے کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں, لیکن کانوں کو سنبھالنا, غلطی ہو گئی معاف کرو اللہ, تو یہ جو کان پکڑنے کا جو معاملہ ہے بعض لوگ کان اس کو اس طرح سے کرتے ہیں, تو یہ ثابت ہے نہیں. آپ کو کون بولا یہاں ٹچ کرنے کے لیے کنیکشن اس طرح سے کر کے میں سن رہا ہوں, تو کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے. کانوں کو اس طرح سے چھونا یا اس کو ضروری سمجھنا یہ ثابت نہیں ہے. ہاں کانوں تک اٹھاتے تھے, ورنہ کندھوں تک اٹھاتے تھے, کوئی بولتا ہے نہیں کانوں تک جب اٹھاتے تو ایسا کرنے میں پرابلم کیا ہے, کیونکہ کانوں تک نہیں گئے تو پھر کوئی آدمی کہے گا کندھوں تک ایسا اٹھاتے تھے, ضروری چھونا کندھوں کو نہیں, کندھوں تک اٹھاتے تھے اور کانوں تک اٹھاتے تھے. یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اور یہ بھی ثابت ہے कि चादर ओढ़ने की हालत में जब दूसरे रफुल एदैन करेंगे रुकू से पहले का, तो वो अंदर के अंदर ही सीने तक भी कर सकते हैं। और रिवायत आप किताबों में देखेंगे, वो वक्त अभी हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि हर मसले की रिवायत दलील देखना तफसील ज्यादा उसमें हो जाएगी। तो बहरहाल वो रफुल एदैन के दर्स में हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो अब आते हैं इसकी दलील क्या है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला फरमाते हैं, रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इफ्तताह तकबीर फिस सलाह, आपने नमाज में तकबीर से शुरुआत की या नमाज में तकबीर कही, उससे शुरू किया। फरफा यदैही हीन युकब्बिर, तो आपने दोनों हाथ उठाए जब आपने तकबीर कही। फरफा यदैही हीन युकब्बिर हत्ता यजअलहुमा हज़्व मनकिबैही, यहां तक कि आपने अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर किए, यानी कंधों के लेवल में आपने दोनों हाथ उठाए। वइदा कब्बरा लिरुकू फअल मिथलहु, और जब आपने रुकू के लिए तकबीर कही तब भी आपने इसी तरह से किया, फअल मिथलहु। वइदा قال سميع الله لمن حمده فعل مثله, जब आपने रुकू से उठने के बाद समी अल्लाह लिमन हमीदा कहा तो भी इसी तरह किया। وقال ربنا ولك الحمد, और आपने क्या कहा, ربنا ولك الحمد, ربنا لك الحمد भी कह सकते हैं और ربنا ولك الحمد भी कह सकते हैं। और कहते हैं कि ولا يفعل ذلك حين يسجد, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो ये नहीं करते, क्या नहीं करते, किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, रफ ले दें। वला हीन यरफा रअसहु मिन सुजूद, और जब सजदों से सर उठाते या सजदों से उठते तब भी आप रफुल यदैन नहीं करते। तो इस हदीस से, इसको इमाम अल बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है, इसमें हमको मालूम हुआ नंबर एक कि नमाज जब शुरू होती है तब क्या करना है, तकबीर के साथ रफुल यदैन, रुकू में जाने से पहले रफुल यदैन, रुकू से खड़े होने के बाद में भी रफुल यदैन है। और कहते हैं कि सजदों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफुल यदैन नहीं करते थे। तो इनका यह कहना कि नहीं करते थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने रफुल यदैन नहीं किया उनके सामने, लिहाजा उन्होंने शुरू में क्या लफ्ज कहा है, रअयतु नबी, मैंने किसको देखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सद्दे में जाते वक्त में और सद्दे से उठते वक्त में आपने रफुल यदैन नहीं किया। तो सज्दों में रफुल यदैन नहीं है। बाज़ उलमा ने बात कही है कि कभी कभार, क्योंकि बाज़ सहाबा से चीज आई है कि उन्होंने बयान किया, अब उसमें इख्तलाफ है, इंशाल्लाह हम तफसील से उसको बाद में देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि कभी कभार अगर आदमी करता है तो वो चलेगा, इसलिए कि यहां साहबी ने उसका क्या किया है, इनकार। दो बातें इसमें समझ लीजिए। अब अगर ऐसे हो कि एक साहबी या एक रावी, साहबी आप ले लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे कि आपने ऐसा किया, और एक दो तीन चार कुछ चीजें वो जिक्र करें, और दूसरा सहाबी दूसरी रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही अमल जिक्र करें लेकिन उसका कुछ हिस्सा छोड़ दे, तो क्या छोड़े हुए हिस्से को इसका इनकार माना जाएगा, नहीं, यहां क्यों नहीं, उन्होंने इसका इनकार, बिल्कुल सही है, उन्होंने पहले हिस्से का इनकार नहीं किया है। जैसे हम अपनी आसान रोजाना की जबान में वाकयात में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कल अहमद साहब आए थे हमारे यहां पर, और दूसरा आदमी कहे कि फलां साहब के घर पे अहमद भाई और जैद भाई दोनों आए थे, आप क्या करेंगे, कितना झूठा आदमी है, बोलेंगे ऐसा, ये बोलता है अहमद भाई आया, बोलता है अहमद भाई और जैद भाई, दोनों झूठ बोल रहे हैं, टकरा रही बात, टकरा रही क्या, नहीं टकरा रही, नहीं टकरा रही। तो हम यहां पर क्या कहते हैं, क्यों नहीं टकरा रही बोलते हैं हम, इसमें हल क्या निकालते हैं हम, कौन आया था, हाँ याद रहेगी मिसाल। हम यहां ये कहते हैं कि पहले ने जो बात बयान की वो सच है, उसने बाकी का इनकार किया। अगर वो कहे अहमद भाई इस वक्त कोई नहीं आया, और ये कहे अहमद भाई भी आए और जैद भाई भी आए, तो अब क्या हो रहा है, अब टकराव हो रहा है, अब टकराव हो रहा है कि दो में से एक को लिया जाए, क्योंकि दूसरे का क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। लेकिन क्या फिर भी दोनों सही हो सकते हैं, नहीं क्या, हां हो सकते हैं, कैसे देखेंगे आप लोग कैसा तत्वीक करते हैं वाकयात में। हाँ, जैद के आने का उसको इल्म ना हुआ, मसलन जब अहमद आया तो ये घर पे था, फिर ये कुछ लाने के लिए बाहर चला गया या कहीं चला गया, उसको फोन आया, बीवी ने बुलाया, कहां बैठे इतनी रात देर तक, चलो घर, ठीक है चला गया। अब उसके बाद में दूसरा आया जैद, तो इसको जाने तक के कौन आया का इल्म था, लेकिन इसके जाने के बाद तो इसने कहा कोई भी नहीं था वहां पे, तो वही बैठा हुआ था, अहमद ही बैठा हुआ था वहां पे, जैद तो था ही नहीं वहां पे, तो अब उसको इल्म नहीं है, लेकिन बाद में आने वाले ने पहले को भी देखा और दूसरे को भी देखा, ऐसा हो सकता है ना। तो इसके सामने जितनी बात थी उसने बयान की, और दूसरे के सामने जितनी बात थी उसने बयान की, फिर भी दोनों झूठे नहीं है, क्यों, इसलिए कि उसके सामने जितना हुआ उसने बयान किया, और उसका इनकार भी क्या है, सही कि गलत है, सही है, इसलिए कि जब तक वो था दूसरा कोई था नहीं, लेकिन उसके बाद अगर कोई आता है तो हो सकता है। तो इस तरह से रिवायत में बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले ये हदीस में ऐसा है, ये हदीस में ऐसा है, इसमें छोड़ रहे, पिछले दर्स में हमने देखा था कि उसमें रफुल दैन तो है ही नहीं, तो इससे रफुल दैन छोड़ना निकलता है नहीं, क्योंकि बाज रिवायत में एक चीज का होना और बाज में नहीं होना उसके इनकार को मुस्तलजम नहीं है, समझ में आ रही बात, उससे इनकार निकलता है नहीं। और अगर इनकार भी आ जाए तो अगर दोनों सच्चे हैं, दोनों सच्चे हैं और दोनों में जमा की सूरत मुमकिन है तो जमा किया जाएगा, अगर जमा मुमकिन नहीं है तो फिर एक को दोनों में से क्या किया जाएगा, या तो शाज करार दिया जाएगा या तो उसको क्या बोलेंगे, नहीं याद है, नहीं मुनकर। देखिए शाज और मुनकर की तारीफ कौन बयान करेगा, कुछ लोग बोलेंगे यहां कहीं को लेके आए, कौन बताएगा शाज और मुनकर, ठीक है सिर्फ शाज कौन बताएगा, कोई रावी फिका रावी के खिलाफ बोले, ये कौन सी है शाज या मुनकर, जो मोतबर ना हो, यानी फिका रावी के खिलाफ ऐसा रावी बयान करे जो खुद मोतबर ना हो, तो ये क्या है मुरसल, क्या है शाज है। और मुनकर, ये तारीफ सही है कि पहले ये सोचना है हमको, अब मुनकर आएगा तो समझ में आएगा ये क्या है, मुनकर क्या है, सुनकर बोलो या मुनकर बोलो क्या है, मुनकर की तारीफ कौन बयान करेगा। हाँ बिल्कुल सही, देखिए रिवायत बयान करने में रिवायत कौन बयान करता है, रावी, और रावी से गलती हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। तो अब रावी दो किस्म का होगा, या तो वो मोतबर होगा या तो मोतबर नहीं होगा। अब दो रावियों की बात टकरा रही है, न्यूज लेके आए दोनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, एक ने कहा नहीं, सहाबा में ऐसा होता है, सहाबा सबके सब क्या हैं, मोतबर हैं, ये नहीं कहेंगे एक मोतबर नहीं, लेकिन बात के रावियों की बात कर रहा हूं, और सहाबा का भी हम देखेंगे कि دو راوی ہیں, اب ایک راوی دوسرے راوی سے ٹکرانے والی بات پیش کر رہا ہے, اگر یہ خود معتبر ہے اور اپنے سے معتبر راوی سے ٹکرانے والی خبر دے رہا ہے تو اس کی خبر کو کیا کہیں گے؟ شاذ. معتبر زیادہ معتبر سے ٹکرانے والی بات پیش کر رہا ہے, تو اب دو میں سے کس کی لینا؟ کیونکہ جمع ممکن ہے نہیں ہے, دونوں کو جیسے میں نے جوائن کر کے بتایا ایسا ہو سکتا ہے, ویسا نہیں ہو پا رہا ہے, تو پھر اب ایسا کوئی آدمی کہے آج جمعہ ہے, کوئی آدمی کہے نہیں آج جمعرات ہے, کہ دونوں میں جمع ممکن ہے, ہو سکتا ہے جمع ممکن نہیں, دونوں ایک دن یا تو جمعہ ہوگا یا تو جمعرات ہوگا, زبردستی اس کو جمع کرنے کی کچھ کر سکتے ہیں؟ بارہ کے پہلے بارہ کے بعد ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معتبر راوی اپنے سے معتبر راوی کے بالمقابل روایت بیان کرتا ہے, تو جو کم معتبر ہے اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ. کیا وہ معتبر نہیں ہے؟ ہے, لیکن کیسا ہے؟ تھوڑا کچا, اس سے زیادہ پاورفل سے ٹکرا رہی بات اس کی. اور اگر راوی خود غیر معتبر ہے اور ایک معتبر راوی سے ٹکرانے والی بات روایت خبر حدیث پیش کر رہا ہے, تو جو غیر معتبر ہے اس کی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ منکر. منکر, سمجھ میں آیا؟ یاد رہے گا یہ. بہت سارے لوگ اس میں حدیث کے اصول میں موجود نہیں تھے, اور جو تھے وہ بھی موجود شاید نہیں تھے, تو یہ جو دروس ہمارے پچھلے ہوئے ہیں ان کو آپ سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں, یہاں تک کہ آپ کو منکر یہ سب دروس سن کر یاد ہو جائے. آپ کو یاد ہونا چاہیے سب چیزیں, کیونکہ آگے آپ دعوت کا کام اگر کرنا چاہتے ہو اور حدیثوں کے سلسلے میں فقہی اعتبار سے نتائج وغیرہ جو بھی ہے معلوم کرنا چاہتے ہو, علماء کی بات سمجھنا چاہتے ہو, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ایسا نہیں کہ میں نے کورس کیا اسکول کے جیسا نہیں ہے کہ نویں پاس ہوئے تو دسویں میں نویں کا یاد نہیں آ رہا کچھ بھی, یہ زندگی بھر کام آئے گا, لہذا آپ کو یہ سیکھنا ہے, کورس فنش نہیں کرنا ہے. ٹھیک, چلیے. تو اس روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کی روایت میں یہاں پر معلوم ہوا کہ ہاتھوں کا کہاں تک اٹھانا ہے؟ کندھوں تک. تو اب یہاں با صحابہ نے انکار کیا, کہا کہ ولا يفعل ذلك حين يسجد, سجدے میں آپ ایسا نہیں کرتے تھے, جب سجدہ کرتے تھے يسجد, جب آپ سجدہ کرتے تو ایسا نہیں کرتے, ولا حين يرفع رأسه من السجود, اور اس وقت بھی نہیں کرتے تھے جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے. تو ابن عمر کے مطابق سجدے میں جاتے وقت اور سجدے میں سے سر اٹھاتے وقت کوئی رفع الیدین نہیں ہے, لیکن بعض روایات میں بعض صحابہ سے سجدوں میں بھی رفع الیدین ملتا ہے, جس کی بنیاد پر بعض علماء نے جیسے شیخ الالبانی نے بھی کہا کہ کبھی کبھی آدمی سجدوں میں بھی رفع الیدین کرے. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رفع الیدین سجدوں میں کرنے کا معمول ہوتا تو کیا کوئی صحابی اس کا انکار کرتے؟ تو انہوں نے انکار کیوں کیا؟ کیا یہ اس روایت میں رفع الیدین ذکر کر رہے ہیں؟ ایک بھی نہیں. رفع الیدین ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تو اگر سجدے میں کرتے تو وہ بھی ذکر کرتے, لیکن یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کچھ رفع الیدین بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا اور کچھ کا انکار کر رہے ہیں. تو جو انہوں نے دیکھا وہ بیان کیا, جو نہیں دیکھا وہ بیان. اچھا, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بالکل آپ کی سنتوں کے پابند صحابی ہیں, باقی بھی تھے لیکن یہ باریکی سے دیکھتے تھے, اور ہر ہر چیز جہاں سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا ہو یہ بھی خود وہاں کرتے تھے کہ یہ جگہ ہمارے نبی نے چنی اس کام کے لیے تو میں بھی اسی کام کے لیے اس کو اسی جگہ کو چنوں گا. اتنے پابند, جس پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے یہ بھی اس پیڑ کے نیچے آرام کرتے. تو ایسا نہیں کہ بس ایسی بول دیا نہیں کرتے تھے, نہیں, انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کو اور اتنے سال آپ کے ساتھ رہے, تو اگر آپ نے عمل کیا ہوتا ان کے سامنے ایک بھی بار تو یہ بتا دے گی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ان کے سامنے کبھی بھی رفع الیدین ہوا نہیں ہوا. تو اگر پابندی سے یہ رفع الیدین آپ کرتے تو ان کے سامنے آتا, یہ انکار نہیں کرتے. لیکن جنہوں نے ذکر کیا ہے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ نے کیا, تو اس سے علماء نے جمع کیا کہ عام طور سے نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ بہت قریبی صحابی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کرتے تھے. لیکن ایک صحابی وائل ابن حجر ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نے دیکھا آپ نے کیا. تو دونوں کو ہم جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں, بشرطے کہ دو میں سے ایک روایت کیا نکلے, ضعیف یا شاذ یا اس طرح کی کوئی روایت ہو. ہم رفع الیدین کے باب میں اس کی تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے. تو ان دونوں کو جمع اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ عام طور سے رفع الیدین سجدوں کا نہیں کرتے تھے, لیکن کبھی کر لیا تو فلاں صحابی نے دیکھ لیا. یہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مسئلے میں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال اس سے جو اصل مسئلہ ہم نے لیا وہ یہ کہ رفع الیدین میں کندھوں تک دونوں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہم کو ملتا ہے, اور ضمناً کئی مسائل اس میں ہمارے سامنے آ گئے. ایک اور مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ کیا نماز کی تکبیر جو پہلی ہے وہ نماز میں ہے یا نماز کے باہر ہے؟ دلیل, تو وہ جو تکبیر ہے وہ نماز میں ہے کہ نماز کے باہر ہے؟ کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ ہاں, اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی. کیا اس حدیث میں اس تعلق سے کچھ ہے؟ ہاں, دیکھیے الفاظ میں, اور اردو چھوڑ دیجئے آپ, اردو سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں عربی کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں آپ سمجھیے, کیونکہ ترجمہ کرنے میں الفاظ کی عبارات الگ الگ ہو سکتی ہیں, لیکن آپ اس کو سمجھ لیجئے. کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, افتتح التکبیر فی الصلاۃ, آپ نے تکبیر شروع کی نماز میں, یعنی آپ نے نماز کا آغاز کس سے کیا؟ تکبیر سے. تو یہاں پر فی الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ فی کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ میں. نماز میں جب آپ نے تکبیر شروع کی تو تکبیر کہاں ہے؟ احناف کے نزدیک تکبیر نماز میں نہیں ہے پہلی. اب آپ بولیں گے کہ عجائب بات آپ ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں, یہ آپ کو معلوم رہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ حنفی مذہب میں جو پہلی تکبیر ہے وہ نماز میں نہیں ہے, وہ نماز میں نہیں ہے. اور حالانکہ حدیث میں ہے کہ تحریمها التکبیر, کہ نماز کی حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے. تو کہتے ہیں کہ نماز کی حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے, تو اس سے نماز سے کیا ثابت ہوا؟ وہ باہر ہے, صحیح ہے. اور سلام بھی حنفی مذہب میں نماز میں داخل نہیں ہے, وہ نہ داخل ہے نہ خارج, ایسا ہے مطلب, وہ ایک دم دروازہ ہے, جیسے دروازہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ نماز میں نہیں ہے. تو وہ ساری تفاصیل ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے, سلام کے وقت میں دیکھیں گے کہ ایک آدمی اگر بیٹھا رہے تیات میں اور اس کی ہوا نکل جائے تو اس کی نماز ہو گئی, تو اس کو سلام اگر نہیں بھی پھیرا تو نماز اس کی ہو جاتی. یہ سارے مسائل ہیں جو ہم جب واقعی فقہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اس پر کورس کریں گے تو یہ انشاءاللہ تفصیل سے چیزیں سب آئیں گی. یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تکبیر, پہلی تکبیر جو نماز کی ہے وہ نماز میں ہے یا نماز سے باہر ہے؟ نماز میں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. رفع الیدین کندھوں تک ہونے کے ساتھ ساتھ کانوں تک بھی ہے, یعنی ایک آدمی کانوں تک ہاتھ اٹھائے تو بھی صحیح ہے. بعض وہ کندھوں تک کو تسلیم نہیں کرتے ہیں, کانوں تک ہی کو مانتے, اس لیے پہلی روایت میں نے ذکر کی. اور یہ دوسری روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کانوں تک بھی ہے. مالک ابن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے, حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا اُدُنَيْهِ. يُحَاذِي حَاذَا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، برابر کرنا. تو آپ دونوں ہاتھ اٹھاتے تکبیر کہتے، جب آپ تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ يُحَاذِيَ بِهِمَا اُدُنَيْهِ. دونوں ہاتھ کہاں تک ہوتے ہیں؟ یا ایک ہاتھ، کوئی آدمی کا دونوں روایتوں میں میں جمع کروں گا، کان والی اور کندھوں والی، اور ایک ہاتھ کہاں تک؟ کان تک. اور دوسرا بولے دیکھو یہ بھی ایک جمع ہے کہ یہ بھی سنت ہو جائے، یہ بھی سنت ہو جائے. صحیح ہے؟ یہ کون سی نماز لایا اللہ کا بندہ؟ یہاں پر حدیث میں کیا ہے؟ پچھلی حدیث میں کیا تھا؟ حتی یحادی بہما، کندھوں تک دونوں ہاتھ تھے اس میں ہیں، اور اس میں کیا ہے؟ کانوں تک دونوں ہاتھ ہیں. اب دونوں کو جوائن کر کے ایک تیسرا رکن دین اگر یہ نکالتا ہے تو صحیح ہوگا؟ جیسے ہاتھ باندھنے میں حنفی حضرات نے جمع کیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. تو اس حدیث میں ہے کہ حتی یحادی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کہاں تک کرتے؟ دونوں کانوں تک. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آپ رکو کرتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے. حَتَّى يُحَادِيَ بِهِمَا اُذُنَيْهِ، یہاں تک کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک کرتے، کانوں تک اٹھاتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکو سے اٹھتے تب بھی، اپنا سر رکو سے جب اٹھاتے تب بھی. فَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور آپ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، فعل مثل ذلك، آپ ایسا ہی کرتے. کیسا؟ جیسا آپ نے رکوع سے پہلے کیا ہے. بعض ملکوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ پہلے رفع الیدین تو ایسا کرتے ہیں، لیکن جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیسا کرتے ہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے، جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہ عجائبات دیکھتے ہیں، ساری دنیا کی فوج آتی وہاں پہ، اور جس کو جیسا کرنا ہوتا کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. تو پہلا رفع الیدین ایسا، اور رکو سے کھڑے ہو کے کیسا؟ ایسا. تو یہ بھی دونوں ہاتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے اس نے؟ اور یہ بھی اٹھائے، تو ایسا اٹھانا کہ ایسا اٹھانا. تو روایت آپ نے اگر پچھلی دیکھی ہے اور یہ دیکھی ہے تو دونوں میں کیا ہے؟ فعل مثل ذلك. اور پچھلی روایت میں آپ نے دیکھا کیا ہے؟ فعل مثلہ، یعنی جیسا پہلا رفع الیدین ہے بعد کے سارے رفع الیدین کیسے ہیں؟ ویسے ہی. تو پہلا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر پوری امت کا اجماع ہے. کیسا ہے وہ؟ ایسا ہے. کہ کیسا ہے؟ ایسا ہے. تو ایسا پہلا ہے تو باقی سارے بھی کیسے کرنے پڑیں گے؟ حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ فعل مثلہ، فعل مثلہ، ایسا ہی کیا، ایسا ہی کیا. الگ سے کچھ کرتے تو صحابی ذکر کرتے کہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، کسی نے بھی اس طرح کا ذکر کیا نہیں. لہذا پہلا بھی ایسا کیا جائے گا، دوسرا بھی ایسا، تیسرا بھی ایسا، اور چوتھا بھی ایسا. سارے رفع الیدین نماز کے کیسے ہیں؟ صرف قنوت میں آپ کیا کریں گے؟ وہ قنوت میں وتر میں جب کرتے ہیں، یا وتر کے علاوہ قنوت نازلہ میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ دعا کے لیے ہوتا ہے. قنوت نازلہ میں صاف سری روایتیں ہیں، علماء نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے، عموم کو لیتے ہوئے، انہوں نے وتر کو بھی، وتر میں بھی اس طرح سے ہاتھ اٹھانا ذکر کیا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے حنفی بھائی کیا کرتے ہیں؟ قنوت میں ایسا کرتے ہیں. تو اب ہم آگے اس پہ یہ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں رفع الیدین کرنا جو ہے نماز میں کیا ہے؟ خشوع خراب ہوتا ہے اس سے، یہ حرکت ہے خامخواہ کی. تو اگر واقعی یہ غلط ہے تو عید میں بھی غلط ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عید میں بھی نماز کے خشوع کے خلاف ہونا چاہیے. کہ عید میں چلتا خشوع نہیں بھی رہا تو چلے گا نماز میں؟ نہیں، وہ بھی نماز ہے. اگر آپ عام دنوں میں نماز میں رفع الیدین کرنا برا ہے اور منع ہے، بعض وہ کہتے ہیں منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو. کہتے دیکھو نماز میں سکون ہونا چاہیے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب نماز میں سکون اختیار کرنا ضروری ہے تو پھر روزانہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں آپ کیوں اس اصول کو بھول جاتے ہیں؟ روزانہ کون سی نماز؟ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں ہمارے حنفی بھائی رفع الیدین کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو یہ جو ہے یہ چھوٹ کیوں گیا جب سب آپ نے कैंसिल कर दिए, ये कैसे रह गया? इसको भी तो बंद करना चाहिए था। और फिर ईद के दिन तो एक नहीं, छह हजार तकबीरें, और उन सब में रफले दैन है, तो फिर अगर ये नमाज के सुकून के खिलाफ है तो फिर ईद में रफले दैन कहीं क्यों आया? लाम हाला जवाब हमारा हनफी भाई क्या देगा? वो साबित है। तो हम कहेंगे फिर ये क्या है? ये भी तो साबित है। आपने कहा कि सुकून के खिलाफ है तो फिर ये भी सुकून के खिलाफ है। लेकिन अगर आपने कहा सुकून के खिलाफ बाकी है, ये नहीं है क्योंकि ये साबित है, तो हम कहेंगे जो बाकी है वो साबित नहीं है क्या? जब वो साबित है ना, तो फिर आप उसको भी क्यों नहीं करते? समझ में आ रही बात? कि एक आदमी अपने मसले को साबित करने के लिए कई बहाने तलाश करता है, ये नहीं होना चाहिए। आदमी जो साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस पर अमल करे। बहरहाल इसकी तफसील हम इंशाअल्लाह जब रफ़ुल अदैन का कोर्स करेंगे उसमें देखेंगे। तो मालिक इब्ने हुवैरिस रजी अल्लाह तआला, हुवैरिस कैसे पढ़ते हैं उसको? हुवैरिस, मालिक इब्ने हुवैरिस। और इनकी रिवायत से मालूम होता है कि तकबीर के वक्त, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त में, इसमें अत्तहियात का रफ़ुल अदैन है क्या? तो ये टकरा रही ना अत्तहियात वाली रिवायत से या नहीं? क्या ये रिवायत उस रिवायत से, पहली रिवायत से टकरा रही है जो अब्दुल्लाह इब्ने उमर की हमने देखी थी कि वइदा काम मिन रकअतैन, जब रकअतैन से, दो रकअतों से उठते तब भी रफ़ुल अदैन करते, क्या उससे टकरा रही है? नहीं। यहां नहीं। इसको क्या कहा जाएगा? उस रिवायत में कहा जाएगा, ये उसूल है कि इसमें जितनी बात बयान हुई है इसमें उसका इनकार है नहीं, और उसमें जायद बात है। उसमें क्या है? जायद बात है, एक्स्ट्रा बात उसमें आ रही है, तो इसको और उसको मिलाकर पूरी बात ली जाएगी कि पूरे रफ़ुल अदैन जो है अत्तहियात के बाद भी रफ़ुल अदैन है, क्योंकि इन्होंने उसका इनकार किया है, नहीं किया है। अब आगे आइए हाथ बांधने के बारे में। नमाज में, क़याम में दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना, रिवायत में दोनों तरह की बातें आई हैं, हाथ पकड़ना और हाथ रखना। इसको कहेंगे अमसका, इसको कहते अखदा, इस तरह के अल्फाज हदीस में आए कि पकड़ना, अखदा पकड़ना, अमसका पकड़ना, या इसी तरह से वदा, वदा का मतलब होता है रखना, वदा रखना। तो वदा का भी लफ्ज हदीस में आया है और अकादा और अमसका का लफ्ज भी हदीस में आया है। इससे हमारे नजदीक, अहले हदीस के नजदीक ये उसूल है कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ पकड़ना भी साबित है और हाथ रखना भी साबित है, ये रखना हुआ ये पकड़ना हुआ, तो हम दोनों भी सही मानते हैं। ये नहीं कहते कि हाथ पकड़ना चाहिए, ये नहीं कहते कि हाथ रखना चाहिए। जो आदमी हाथ पर हाथ रखे ये भी सही है, और अगर वो पकड़े हाथ से हाथ दूसरे को तो ये भी सही है, कभी ऐसा किया कभी वैसा किया कोई मसला नहीं है। लेकिन हनफी हजरात के यहां कैसा है? नहीं, आप दोनों को जमा करें। कैसे? पकड़ने का भी जिक्र है, रखने का भी जिक्र है, तो आप रखें और पकड़ें। कैसा? ऐसा कि तीन उंगलियां आप रखेंगे और ये जो छोटी, ये जो किनारे की और ये किनारे की, इन दो उंगलियों से आप क्या करेंगे? ये पकड़ेंगे। दो उंगलियों से पकड़ना होता, ये पकड़ना हुआ और ये रखना हुआ, तो तीन उंगलियां इस तरह से रखी जाएं और ये दो उंगलियों से पकड़ा जाए, ताकि पकड़ने की हदीस पे भी अमल हो जाए, रखने की हदीस पे भी अमल हो जाए। तो वैसे ही हुआ जैसे आदमी कहे कि एक ऐसा और एक ऐसा रफ़ुल अदैन में, तो कहां जमा होगा कहां नहीं होगा ये भी आदमी को देखना चाहिए। ये जो सूरत है कि दो उंगलियों से पकड़ा जाए और तीन उंगलियां रखी जाएं, अब कोई आदमी कहे नहीं एक उंगली रखी जाए और इस तरह से पकड़ा जाए, कोई कहेगा नहीं दो उंगली रखी जाए और इस तरह से पकड़ा जाए, तो टोटल कितने हो गए? तीन कॉल हो गए, है ना, तीन कॉल हो गए, एक उंगली वाला, दो उंगली वाला, तीन उंगली वाला। अब इनमें से सुन्नत क्या है? आप तीन ही क्यों बोले, आप तीन ही क्यों बोले? और दो ही उंगली से पकड़ना कहां से आया? इसकी कोई दलील है? कोई दलील नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं है। लिहाजा अगर हमारा कोई हनफी भाई, वो अब देखिए हमारे भाई हैं, वो हमारे दुश्मन है, बाद लोग थोड़ा सा गुस्से में आते होते, वो कुरान हदीस के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदमी को सब्र बाकी रखना चाहिए, समझाना चाहिए लोगों को, बताना चाहिए, मोहब्बत से समझाइए। अगर हमारा कोई हनफी भाई कहता है कि एक मसला हमारा बता दो, ऐसा क्या मसला जो कुरान हदीस से टकराता हो या साबित ना हो, हम कहेंगे कि भाई आप नमाज में हाथ इस तरह से बांधते हो कि तीन उंगली और दो उंगली का ये जो पूरा आपका नेटवर्क है इस तरह का, ये आप किसी सही सरी गैर मुआरिज हदीस से साबित कर दो। ये क्या है? वो हमको बोलते हैं तो हम भी उनको बोल रहे हैं, सही हदीस होना चाहिए। और सरी यानी क्या मतलब? बहुत सारे लोग सुनेंगे क्या है ये नया ही आया है, सरी सरी सही सरी और गैर मुआरिज, सही हदीस होना चाहिए, ज़ईफ नहीं। दो, सरीह होना चाहिए, सरीह का मतलब क्लियर कट, उसमें से मसला निकाल रहे हैं, इससे ऐसा समझ में आता है, उत्ता मत करो, ऐसे अल्फाज वाज़े होना चाहिए, दो उंगली से ऐसा करे, तीन उंगली से ऐसा करे, टोटल कितनी हुई? पांच। तो ऐसा तफसील और सराहत, क्लियर लफ्ज इसके अंदर होना चाहिए। तो हदीस कैसी हो? सही। और कैसी हो? सरी। और गैर मुआरिज या गैर मुआरब, ऐसी हदीस जिसके मुआरिज कोई नहीं हो, यानी उससे टकराने वाली कोई हदीस होना चाहिए नहीं। है कुछ ऐसा तो आप बताएं कि नहीं? इसलिए कि अहले हदीस जब कोई भी बात बयान करते होते, नहीं नहीं नहीं, आप एक सही सरी गैर मुआरिज हदीस हमको बताइए हर मसले में। ठीक है, एक ही मसला शुरू करते हैं, आप जो हाथ बांधते हो, अब देखिए हाथ बांधना किधर, वो तो बात का मसला है, सीने पे, नाक के ऊपर, नाक के नीचे बांधने का मसला किधर हुआ? तो बाद में आ रहा है, उससे पहले क्या हुआ? आदमी क्या करेगा, ऐसा करता ना कि ऐसा रख के फिर ऐसा करता कुछ तो भी, पहले आदमी हाथ पकड़ लेता उसके बाद में बांधता है ना, तो आप पहले पकड़ोगे कैसे हाथ? बांधने का मसला तो बात का है कहां बांधा जाए, लेकिन उसमें उंगलियों का जो डिजाइन आपका है इसकी दलील क्या है, कहां से लाया आप? कुरान में है, हदीस में है, इजमा इस पर है, किस चीज पे कियास किया इसको आपने? और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कॉल है ये, कहां है, लाए कहां से भैया, आप जरा बताओ तो सही हमको। तो इसकी कोई दलील नहीं, बोले तो इसमें पकड़ना भी आ रहा और रखना भी आ रहा, तो इसमें क्यों नहीं आ रहा, इसमें क्यों नहीं आ रहा? तो इस तरह से बाज औकात एक आदमी ऐसे अजीब गरीब इस्तेमाल करता है और मसाइल उसमें से निकालता है, इसकी कोई दलील नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं है। जो जो ऐसे मसले आएंगे मैं बताता जाऊंगा, तो इसकी कोई दलील नहीं। तो अब हम आते हैं नमाज में हाथ बांधने के सिलसिले में, कैसे बांधा जाए, कहां बांधा जाए और क्या इसकी तफसील है। सबसे पहला मसला हमने देखा कि नमाज में दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ना, क्या दलील है इसकी, पकड़ने की दलील क्या है? वाइल इब्ने हुजर रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाते हैं रआईतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इदा काना काइमन फिस सलाह, जब आप नमाज में कायम खड़े होते, कबदा बियमीनिही अला शिमालिही, कबदा बियमीनिही, कबदा मेरे कब्जे में बोलता है ना आदमी, तो कब्जा का मतलब क्या होता है, ये कबदा है, कबदा इसको कहते हैं, तो रूह कब्ज की हम बोलते हैं ना, तो कबदा इस तरह से कबदा होता है, या जमीन पे कब्जा किया तो कब्जा उसी से होता है, ये कब्जा है, इसको कब्जा कहते हैं। कबदा भी यमीन ही भी आला शिमाली, आप अपने दाएं हाथ से क्या करते, बाएं पर ऐसा پکڑتے. قبضہ اس کو کہیں گے قبض, ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. قبضہ عربی زبان کے اعتبار سے پکڑنے کو کہتے ہیں, اور اس طرح سے سمیٹنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اس طرح سے پکڑا جاتا ہے. اس کو امام احمد, ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے, اور الفاظ کس کے ہیں؟ نسائی کے ہیں, اور یہ صحیح روایت ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قیام کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کون سے ہاتھ سے کون سا ہاتھ پکڑتے تھے؟ ایزا کیزا, کون سے ہاتھ سے پکڑنا ہے؟ دائیں سے. دائیں بائیں سمجھتا ہے آپ لوگوں کو؟ بہت لوگوں تو دائیں بائیں کچھ نہیں سمجھتا ہم کو. دایاں سیدھا, بایاں جو بھی گندگی برائی اس کی صفائی ہے کون سے ہاتھ سے ہوتی ہے؟ بایاں برا, اور دایاں بہت دین والا ہاتھ, اس سے کھانا کھا رہا ہے, قرآن میں انگلی رکھ کے پڑھ رہا ہے, یا جو بھی ہے دین والا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ دایاں. اور برے کاموں کے لیے ہاتھ کون سا؟ بایاں. اب یاد رہے گا آپ لوگوں کو. تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ پکڑتے, کب؟ قیام میں. سجدے میں کرتے تھے, رکوع میں, کب؟ قیام کے ہاتھ. تو ہاتھ باندھنے کا عمل کس کس حالت میں ہے؟ تو اس سے ہم نے سیکھا کہ ہاتھ باندھنے کا عمل قیام میں ہے, اور سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ, دائیں ہاتھ سے بایاں ہاتھ پکڑا جائے گا. تو پکڑنے کی دلیل ہم کو اس میں ملی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ رکھنے کی دلیل ہے کیا. وضع یا یضعو عربی زبان میں ہوتا ہے. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعہ الیسرى فی الصلاۃ. کان الناس یؤمرون, لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا. سہل ابن سعد کون ہے؟ صحابی. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا, اس زمانے میں صحابہ کے دور میں حکم کون دیتا تھا؟ وہ بھی نماز کے بارے میں, یہ بھی نہیں کوئی سیاسی مسئلہ ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے, حکم کون سا ہے؟ عبادت والا. یہ کون دیتا تھا حکم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا, کیا حکم دیا جاتا تھا؟ اَن يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى, کہ آدمی رکھے. يَضَعُ یضعو کا مطلب رکھنا, وضع عربی میں اس کا ماضی ہے. اَن يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى. ذرا اس کو کہتے ہیں, دیکھیے پورا بازو جس کو ہم کہتے ہیں, یہ کوہنی تک ہوتا ہے, یہ پورا ذرا ہے. تو یہ ذرا پر ایک آدمی نماز میں اپنا کون سا ہاتھ رکھے؟ تو بائیں ذرا پر کون سا ہاتھ رکھے گا؟ تو یہ دایاں ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پر, ہاتھ دونوں بھی سیدھے ہی ہوتے ہیں, الٹا کوئی ہوتا ہے؟ ہم چل رہا ہے ہمارے یہاں پر, یہ سیدھا ہے تو یہ الٹا ادھر جا رہا ہے, ایسا کچھ ہے نہیں, سیدھا ہے, دونوں ہاتھ سیدھے ہیں, لیکن ہمارا استعمال ایسے ہوتا ہے, آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. تو سیدھا ہاتھ کون سے ہاتھ پر کیا کرے؟ رکھے یا پکڑے؟ رکھے. تو اس میں کس کی دلیل ملی ہم کو؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کی. اور یہاں پر کہاں آ رہا ہے؟ ذرا. یہ پورا کیا ہے؟ ذرا ہے, کہیں بھی آدمی رکھ سکتا ہے, ساعد بھی اس کو کہتے ہیں, یہاں سے یہاں تک ساعد ہوتا ہے. تو ذرا پر نماز میں ہاتھ رکھنے کا ہم کو حکم دیا جاتا تھا. تو نماز میں ہاتھ کون سا ہاتھ کس پر رکھنا چاہیے؟ چاہے آپ پکڑیں یا رکھیں, اوپر کون سا ہاتھ ہونا چاہیے؟ دایاں ہاتھ. یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ صحیح البخاری میں ہے, کتاب الاذان میں ہے. وہ کتاب الاذان نہیں ہے, کیا ہے؟ آذان. بہت سارے لوگوں کی پرنٹنگ مسٹیک ہے یہاں پہ, وہ آذان ہے, اذان نہیں ہے. اذان اور آذان میں فرق کیا ہے؟ الف پر مد ہے. ہاں یہ پڑھنے کے اعتبار سے صحیح ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے آذان جمع ہے اذان کی, اذان ایک, آذان جمع ہے. تو بخاری نے جو صحیح بخاری میں باب یا کتاب قائم کی ہے, فصل قائم کی ہے, تو اس کو کیا کہا ہے؟ کتاب الاذان, آذان, کتاب الاذان. تو یہ بخاری کی روایت ہے اور اس روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ ذراع پر ہاتھ رکھا جا سکتا ہے. تو بعض کہتے ہیں اس کی دلیل کیا آپ رکھ رہے اس طرح سے ہاتھ, یہ کیا ہے پھر, ذراع ہے اس پر ہم کیا کر رہے ہیں رکھ رہے ہیں تو ہم ہاتھ ایسا رکھ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے ذراع پر ہاتھ نیچے جاتا تھوڑا مشکل ہے, خاص طور سے آدمی تندرست ہو اور پیٹ اس کا اچھا خاصا تندرست ہو تو پیٹ ناف سے نیچے جاتا ہاتھ ایسا نہیں جاتا ہے, تو یہ ذراع ہے. تو ذراع پر ہاتھ رکھنے سے ناف سے اوپر اور سینہ اور سینے سے قریب حصے میں ہی ہاتھ آتا ہے. تو یہ بھی ایک غور کرنے کی چیز ہے. تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ کے علماء نے کیسے لکھ دیا بخاری میں ہے, تو یہ صریح نہیں ہے لیکن اس میں اشارہ ملتا ہے. تو کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہیں بخاری میں ہے, ہم کہتے ہیں دیکھیے بخاری میں صراحتن نہیں ہے لیکن بخاری سے یہ بات اس روایت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک آدمی اگر ایسا ہاتھ باندھتا ہے تو اکثریت کا ہاتھ ناف سے نیچے نہیں جاتا ہے, تو اس سے اپنے آپ ثابت ہو رہا ہے کہ ناف سے نیچے کا ہے ہی نہیں, ناف سے اوپر ہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ بخاری کی روایت فلاں کتاب میں بخاری کہا ہے تو جھوٹ ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے اس لیے کہ اس سے استنباط کیا گیا ہے, اس سے وہ بطور استنباط اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے, اس کے علاوہ روایتیں بھی موجود ہیں. بہرحال تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ذرا پر ہاتھ رکھا جائے. اور آگے آئیے, یہاں پر یہ آگے ہم پوری روایت پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سمجھاتا ہوں. بائیں ہتیلی کی پشت, یہ ہتیلی ہے اس کی پشت یعنی پیٹھ, پشت پیٹھ پیٹھ کو کہتے ہیں, یعنی اس کی پیٹھ ہے یہ, اس پر اور کلائی, یہ کلائی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کلائی, رسٹ جس کو بولتے ہیں, اور بازو اس کے بعد یہ کیا ہے پورا, یہاں تک کہ پورا بازو ہے. تو ہتھیلی اور کلائی اور اسی طرح سے بازو, اس پر ہاتھ رکھنا یہ بھی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. آئیے دیکھیے, قل تو وائل ابن حجر کہتے ہیں, یہی اس راوی جو جنہوں نے پہلے روایت نقل کی تھی, وہ کہتے ہیں قل تو لانظرن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی, میں ضرور دیکھوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں, کیف یصلی کیسے نماز پڑھتے ہیں. قال انہوں نے کہا فنظرت الیہ تو میں نے دیکھا آپ کو, یا میں نے آپ کی طرف نظر کی. نظرا عربی زبان میں اردو کا ہے نظر کرنا دیکھنا, نظرا فنظرت الیہ میں نے آپ کی طرف دیکھا. قام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, قام کا مطلب کھڑے ہونا, قام آپ کھڑے ہوئے. فکبر پھر آپ نے تکبیر کہی. ورفع یدیہ حتی حادت اذنیہ, آپ نے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ اٹھائے, یہاں تک کہ ہاتھ کہاں تک پہنچے, اذنیہ کانوں تک پہنچے, کان کو چھونا نہیں کان تک پہنچے. ثم وضع يده اليمنى پھر آپ نے رکھا اپنا ہاتھ, کون سا, اس کو کہتے ہیں یمنا, اس کو کہتے ہیں یسرا, پہلا دوسرا, عربی کے حساب سے کیا کہیں گے یمنا, یمین یمین دائیں کو کہتے ہیں اصحاب الیمین, اور اس کو شمال بھی کہتے ہیں یا یسرا کہتے ہیں. تو یمنا سیدھا ہاتھ, یسرا آپ الٹا ہاتھ یا بایاں ہاتھ, دایاں بایاں, یمنا یسرا, یاد رکھیے عربی زبان دھیرے دھیرے بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو یاد ہو جائیں گی. تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے کانوں تک ہوئے دونوں ہاتھ, اور ثم وضع یده اليمنى پھر آپ نے رکھا اپنا دایاں ہاتھ کہاں, علی ظهر کفه اپنی کلائی کے یا اپنی ہتھیلی کی پشت پر. اور ورسغ یہ کیا ہے, رسغ, اور یہ کیا ہے ساعد, یہ ساعد ہے. تو اس پر, اس پر اور اس پر کیسا رکھ سکتے, ایسا 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 نہیں, علماء نے کہا دیکھو یہ ایسا ہے. تو جو پہلی روایت آئی تھی کس کی, سعد بن سعد الساعدی کی, جس میں آیا تھا کہ آپ نے اپنے بازو پر اس طرح سے ہاتھ رکھا. تو یہ تینوں حصے ایسا نہیں, ایسا نہیں, سمجھ میں آ رہا ہے کیسا رکھا, ایسا نہیں, بلکہ آپ نے پورا اس طرح سے یہ ہتھیلی کی پشت بھی اور اسی طرح سے کلائی بھی اور اسی طرح سے بازو بھی, ان تینوں پر آپ نے اس طرح سے ہاتھ رکھا. یہ نہیں کہ آپ نے ایسا اس کو چھوڑ کے اس طرح سے پکڑا. کوئی آدمی ایسا بھی تو نکال سکتا ہے نا کہ ایسا رکھا آپ نے, ایسا نہیں, بلکہ کیا ہے یہ پورا کا پورا اس کے اوپر یہ الٹے ہاتھ پر یہ سیدھا ہاتھ ایسا آ رہا ہے, تو اس طرح سے آدمی رکھے. یہ حدیث میں ہم کو ملتا ہے. اب اس میں تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے, جس میں کلیئر آیا ہے کہ برابر یہ کیا ہونا چاہیے, اس پر بھی ہاتھ آنا چاہیے, اس پر بھی ہاتھ آنا چاہیے اور اس پر بھی ہاتھ آنا چاہیے. تو اگر برابر ایسا آدمی کرے تو نیچے جائے گا کہ اوپر آئے گا, یہ اوپر ہی اوپر جا رہا ہے. تو اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ اوپر ہی جاتا ہے. کوئی دبلا پتلا آدمی ہو تو جاتا نیچے ایسا, لیکن عام طور سے لوگوں کو نہیں جاتی. پھر میں نے کہا اکثریت کو نہیں آتا ہے, اکثریت نہیں کر سکتی ایسا. تو ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والصاعد, کہ آپ نے بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور کلائی پر اور اپنے بازو پر ہاتھ رکھا. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا, اور الفاظ کس کے ہیں؟ ابو داؤد کے ہیں, اور یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے. تو اس سے رکھنے کی ایک اور کیفیت ہم کو رکھنے کی تفصیل ملی, ہاتھ رکھنا اس کی تفصیل ہم کو ملی ہے. ایک مسئلہ اس میں یہ بھی اختلافی ہے علماء کے مابین کہ رکوع سے پہلے کے قیام میں ہاتھ باندھنا ہے یا رکوع کے بعد بھی ہے. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, رکوع سے پہلے تو ہاتھ باندھتے ہیں, جب رکوع میں جاتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی کوئی ایسی روایت نہیں کہ آپ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے تھے, ایسی کوئی روایت ہے؟ ایسی روایت ہوتی تو سب کے سب کیا کرتے تھے, رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھتے تھے. لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا ذکر ملتا ہو. پچھلی جو روایت ہماری تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ کان اذا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کی حالت میں ہوتے تھے, مسئلہ نمبر 12, کان اذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان قائما فی الصلاۃ, جب آپ نماز میں قیام میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے تھے, اپنے سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے آپ بائیں ہاتھ کیا کرتے تھے, پکڑتے تھے. اس طرح کی روایتیں یا اور بھی جو بھی روایتیں ہیں ان کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ دیکھیے قیام کی حالت میں کیا کرنا چاہیے, ہاتھ باندھنا چاہیے. اب اس میں تفریق نہیں ہے کہ رکوع سے پہلے کا قیام یا رکوع کے, ایک آدمی رکوع سے پہلے کھڑا ہے تو اس کو کیا کہیں گے, کھڑا ہوا ہے, اور رکوع کے بعد کیا بیٹھ گیا, رکوع کے بعد رکوع سے اٹھ کے بھی کیا کر رہا ہے وہ. ہمارے یہاں پر بعض اس کو قیام اور قومہ کہتے ہیں, حدیث میں اس طرح کا فرق نہیں ہے, اس کو قومہ نہیں کہا گیا حدیث میں. تو کچھ علماء نے اس سے استنباط کیا کہ رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں چونکہ قیام ہیں اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ قیام میں ہاتھ باندھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد بھی کیا کیا جائے گا, ہاتھ باندھا جائے گا. لیکن کسی بھی حدیث میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ رکوع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ باندھا, کسی حدیث میں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے. تو اب یہ جو قیام ہے جو اس حدیث میں آیا ہے وہ کون سا ہے, پہلے کا ہے بعد کا ہے؟ ایک قرینہ ہم کو آنے والی حدیث جو ہمارے سامنے ہے صحیح مسلم کی, اس سے ملتا ہے کہ وہ پہلا ہے, وہ پہلا قیام ہے جس میں آپ ہاتھ باندھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ راوی نے پہلے قیام میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد کا جو قیام ہے اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا روایت ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں, انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ, جب آپ نماز میں داخل ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, یا اس کو میں اختصارا کہوں گا رفع الیدین کیا. سب کو بولنے آتا ہے رفع الیدین؟ ہاں بولنے آتا ہے. تو رفع الیدین یا رفع یدین کیا تو ابتدا میں آپ نے کیا رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ کبر. آپ نے پھر کیا کہا یعنی ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا؟ اللہ اکبر. کبرا تکبیر کہی. وصف حمام حیال اذنیہ. حدیث کے جو راوی ہیں حمام انہوں نے کیا کیا؟ اشارہ کیا کر کے بتایا ایسا کہاں؟ کان کے پاس. کیونکہ آپ دیکھیں گے روایتوں میں کان کا ذکر آیا ہے. اس سے پہلی روایت آئی تھی رفع الیدین کی ہاں مالک ابن حویرت کی روایت آئی تھی. یہاں اور ایک روایت کس کی ملی ہم کو؟ وائل ابن حجر کی کہ کان تک ہاتھ اٹھانا ان سے بھی ثابت ہوا. تو حمام نے حیال اذنیہ دونوں کانوں کے پاس ہاتھ اٹھا کے اسے بتایا ہاتھ یہاں تک اٹھایا. یہ راوی کی تفسیر ہے. راوی کی کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے. ثم التحف بثوبه پھر کیا کیا؟ اپنا کپڑا لپیٹ لیا. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ کس پر رکھا؟ بائیں ہاتھ پر رکھا. تو اب یہ تکبیر کہنے کے بعد یہ کون سی تکبیر ہے؟ کیسے معلوم پڑا آپ کو؟ ہاتھ باندھنے کی وجہ سے. وہی تو اصل مسئلہ ہے. ہاتھ کہاں باندھیں گے بھائی؟ نماز میں جب آپ کیا ہوتے تھے تو ابھی داخل ہونے کے وقت کی تکبیر ہے. وہ تو کون سی؟ پہلی کی دوسری؟ پہلی ہے. نماز میں داخل ہوتے وقت کی ہے. باہر سے اندر آ رہے ہیں ابھی نماز میں تو پہلی تکبیر ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں. فلما اراد ان يركع اخرج يديه من الثوب جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھ کپڑے سے باہر یعنی چادر جو آپ نے اوڑھی تھی اس سے باہر نکالتے اور ثم رفعهما ثم كبر ہاتھ اپنے چادر سے باہر نکال کے آپ نے کیا کیا؟ رفع الیدین کیا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تکبیر کہی. فرقع اور کیا کیا؟ رکوع کیا. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه پھر جب آپ نے سمع الله لمن حمده کہا کب؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد کیا کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھائے. تو رکوع کے بعد کس کا عمل ذکر کیا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہ عمل کس حصے سے متعلق ہے؟ ہاں رکوع سے جب اٹھے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا پھر کیا کیا تو وہ عمل کس کا ہے؟ ہاتھوں کا ہے. اب ہاتھ کا کیا کیے؟ باندھے کہ نہیں کیے؟ اب دیکھیں آگے کیا ہے کہ جب آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا دونوں ہاتھ اٹھائے. فلما سجد سجد بین کفیہ پھر جب سجدہ کیا تو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا. تو راوی نے صحابی نے وائل ابن حجر نے ہاتھ باندھنے کا ذکر کیا ہے اس حدیث میں؟ نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ کب کیا؟ اور رکوع کے بعد؟ رکوع سے پہلے رفع الیدین بتایا؟ رکوع کے بعد بتایا؟ رکوع سے پہلے ہاتھ باندھنا ذکر کیا اور بعد میں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنا ہوتا تو یہاں وہ واضح طور پر ذکر کرتے کہ جب دیکھیں اتنی تفسیر بتا رہے ہیں کہ چادر میں ہاتھ لے لیے پھر رکوع میں جب جانے لگے تو ہاتھ باہر نکالے تو ہاتھوں کا عمل ذکر کر رہے ہیں. رفع الیدین کیا چادر میں ہاتھ لیے چادر سے باہر نکالے پھر رفع الیدین کیا. تو اب اگر اس کے بعد واپس باندھنا ہوتا تو کیا ہے بتاتے نہیں صحابی؟ اس کے بعد بتایا انہوں نے؟ نہیں بتایا. تو یہ ہمارے لیے قوی قرینہ ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا ثابت نہیں ہے. ہاتھ باندھنے کا ثابت نہیں ہے. کسی واضح روایت میں ایسا نہیں آیا کہ رکوع کے بعد آپ نے ہاتھ باندھے کسی روایت میں نہیں آیا. وہ جو روایت ہے جب آپ نماز میں قیام میں ہوتے ہاتھ باندھتے اس میں خود یہ تفصیل نہیں ہے کہ کون سا قیام. لیکن یہاں پر دو قیام ذکر ہو رہے ہیں رکوع سے پہلے کا رکوع کے بعد کا. ایک میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے لیکن دوسرے میں نہیں ہے, تو اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے, زیادہ قوی روایت ہے, کیونکہ اس میں تفصیل اس طرح کی نہیں ہے. تو لہذا دونوں طرف کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں, کچھ لوگ اس طرف گئے. حجاز میں جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے دیکھتا ہے کیا بار بار نیت باندھ رہے, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ نیت باندھنا بولتے ہیں اس کو, بعض لوگ رفع الیدین کو نیت باندھنا بولتے ہیں. تو حجاز میں بعض علماء ہاتھ رکو کے بعد بھی باندھتے ہیں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں. اس میں کوئی واضح لفظ نہیں ہے رکو کے بعد ہاتھ باندھتے تھے یا رکو کے بعد ہاتھ نہیں باندھتے تھے, دونوں طرح کی کوئی روایت ہے, نہ باندھتے تھے کی روایت ہے نہ باندھتے نہیں تھے کی روایت ہے. لہذا کچھ علماء اس طرف گئے کچھ علماء اس طرف گئے. تو اس میں کسی کے نزدیک باندھنا راجح ہے اور کسی کے نزدیک نہیں باندھنا راجح ہے. تو جس کا اطمینان جس بات پر ہے تحقیق کے اعتبار سے وہ ویسا عمل کرے. ہم کو اس روایت کی بنیاد پر اور صراحت نہیں ہونے کی وجہ سے عبادتی عمل میں دلیل ہونا چاہیے. ہم کہیں کہ باندھتے ہوں گے نا, نہیں کر سکتے ایسا, ہم اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں نہیں, اس لیے کہ کسی کو بھی آپ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ کیا کرے گا, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگا نہیں, کھڑے ہونے میں باندھنا ایک اضافی چیز ہے. سمجھ میں آ رہی بات, قیام جو ہے اس میں ہاتھ باندھنا ایک ایکسٹرا چیز ہے, تو وہ چیز رکوع سے پہلے بھی مذکور ہونا چاہیے اور رکوع کے بعد بھی مذکور ہونا چاہیے. جہاں اس کا ذکر ہے وہیں اس کو کیا جائے گا, اگر ذکر نہیں ہے تو عمل نہیں کیا جائے گا, اس کو یاد رکھیں گے. دیکھیے ہاتھ باندھنا نماز کے اعمال میں سے ہے, رکوع میں ہاتھ باندھتے ہیں, کوئی وہاں ذکر نہیں آیا تو کوئی آدمی کوئی بھی عمل کر سکتا ہے نہیں, یا ایک آدمی کوئی بھی عمل اپنے طور پر کر سکتا ہے نہیں, نماز میں جتنے اعمال ہیں ان کا مذکور ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر رکوع سے پہلے ہم کو ملتا ہے, رکوع کے بعد نہیں ملتا ہے, لہذا اس کی دلیل نہیں ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے ہیں. تو کوئی آدمی کہے گا آپ چھوڑ رہے کیسا, پھر ہم کہیں قیام میں اصل ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے آدمی, جب کچھ ذکر کا جیب میں ڈالیں گے آپ ہاتھ کا کریں گے کیا, آپ ہاتھ کا کریں گے کیا, اس کا کچھ ذکر نہیں آیا تو آدمی نے چھوڑ دیا اس کو, کیونکہ اس کا کوئی عمل آیا ذکر ہوا ہاتھ کا کیا عمل ہے. لیکن نماز میں سجدوں کا عمل, سجدوں میں ہاتھ کا عمل کیا ہے, زمین پہ رکھے ہیں, رکوع میں کہاں ہے, گھٹنے پہ رکھے, قیام میں باندھے, لیکن وہ کہاں آ رہا ہے, رکوع سے پہلے, اور جو بھی حرکات نماز کی ہیں اس میں ہاتھ کہاں, اس کا ذکر آ رہا ہے, تو رکوع کے بعد آیا کہ ذکر کہاں رکھے ہاتھ کو, تو یہ عمل ہاتھ کا ذکر نہیں ہوا ہے, لہذا ہم ہاتھ کو کیا کر دیں گے, ہاتھ کا کچھ بھی کام نہیں ابھی, تو ہاتھ کو کیا کر دیں گے, چھوڑ دیں گے. یہ استدلال بعض علماء نے کیا ہے. تو ایسے حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے, کسی کے نزدیک وہ راجے ہیں کسی کے نزدیک یہ راجے ہیں, اس میں لڑنا چاہیے, دو ٹیم بنا کے چلو لو بیٹ ڈنڈے لے کے اب لڑیں گے, نہیں لڑنا چاہیے, حنفیوں سے شافعیوں سے حنبلی سے بھی لڑنا چاہیے نہیں. آدمی یہ کرے کہ دیکھیے ہماری یہ دلیل ہے, اب آپ اس پر غور کیجئے, اب آپ کو اگر قبول نہیں ہے تو آپ کی مرضی, یہ طرفین میں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے بہت سارے مقلد بھائی کیا کرتے ہیں, دیکھا یہ پہلے رفع الیدین نہیں کرتا تھا, یہ پہلے سینے پہ نہیں باندھتا تھا, اب اس کا کیا ہو گیا, پروموشن, ہاتھ اٹھا رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے اور ہم نیچے, یعنی ہم نیچے اور یہ اوپر چلا جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کو نماز کے بعد کیا کرتے ہیں, گھور کے دیکھتے ہیں, یہ چیز اچھی نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا گھور گھور کے دیکھ رہا اس کو اور سلام پھیرنے کے بعد کہاں سے لائے عمل, اس کو پوچھ رہا ہے, بولے بھائی میں شافعی ہوں. اچھا شافعی ہے کیا, پھر آپ کے لیے کافی. یعنی ایک آدمی اگر شافعی ہے تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے, لیکن وہ کہے کہ یہ سنت ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس بارے میں بہت ہوشیار ہو گئے تم لوگ, علماء سے زیادہ جانتے ہیں. تو اس طرح سے آدمی کو, یعنی نبی کا نام لیے تو نہیں چلتا, ہاں امتی کا نام لیے تو چلتا ہے, یہ امت کے زوال کی علامت ہے, یہ پست ذہن کی علامت ہے, کہ آپ کو یعنی نبی کا نام نہیں چلتا, آپ کو نبی کے علاوہ چھوٹے کا نام چلتا ہے, بڑے کا نہیں چلتا ہے, تو اس کا ذہن کیا ہو گیا ہے, چھوٹا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس حدیث سے ہم نے دیکھا کہ رکوع سے پہلے قیام میں ہاتھ باندھا جائے گا، لیکن رکوع کے بعد اس کا تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نزدیک راج یہ ہے کہ رکوع کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھے جائیں گے نہیں. تو بہرحال اتنا آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے، کافی وقت ہو گیا ہے. اگلے درس میں اس سے آگے کی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.